بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومطلوبنا ومطلوب ربنا ومقصودنا ومقصود ربنا ومرغوبنا ومرغوب ربنا ومأوانا وملجأنا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله العلي العظيم روشي فجر وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا حبيب الله حمد و صلات کے بعد آیہ کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا لفظی ترجمہ اور چند تفسیری فوائد میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ حضرات بڑے سکون اور بڑے اطمینان کے ساتھ تشریف رکھتے ہوئے سنیں. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. ارشاد ہوتا ہے هو الذی ارسل رسولہ وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو بالہدا ودین الحق ہدایت اور سچا دین دے کر لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ اس سچے دین کو تمام دینوں پر غالب کر دیا جائے وکفا باللہ شہیدا اور کافی ہے اللہ تعالی شہید. یہ ہے آیہ کریمہ کا لفظی ترجمہ. تشریح اور تفسیر کے سلسلے میں جو باتیں عرض کرنی ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو. تو سوال یہ ہے کہ وہ کون ہے؟ اس نے اپنا نام تو لیا ہی نہیں, نہ ذاتی نام لیا ہے اور نہ صفاتی نام لیا ہے. یوں نہیں فرمایا هو اللہ الذی ارسل رسولہ کہ وہ اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو. یوں بھی نہیں فرمایا هو الرحمن الذی ارسل رسولہ وہ رحمان ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو. یعنی اللہ تعالیٰ نے نہ تو اپنا ذاتی نام لیا ہے اور نہ صفاتی نام لیا ہے. کیا فرمایا؟ هو الذی وہ ہے جس نے ارسل رسولہ بھیجا اپنے رسول. پڑھے لکھے حضرات توجہ کریں, ہوگا ضمیر ہے جو غائب کے لیے آتی ہے, اس کا معنی ہے وہ. اور ضمیر کا پتہ نہیں چلتا جب تک مرجع سامنے نہ آ جائے. اللہ بھی اس میں موصول ہے اور اس میں موصول کا پتہ نہیں چلتا جب تک صلہ سامنے نہ آ جائے. سمجھانے کے لیے اردو کی دو عبارتیں پیش کروں. میں یوں کہوں کہ زید آیا اور اس نے قرآن پڑھا, اس عبارت میں اس نے یہ ضمیر ہے. اور اس ضمیر کا مرجع کون ہے؟ زید. زید آیا اور اس نے یعنی زید نے قرآن پڑھا. اگر میں صرف یہی کہتا رہوں اس نے قرآن پڑھا اس نے قرآن پڑھا تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ قرآن کس نے پڑھا, کیونکہ میں ضمیر کا بیان کر رہا ہوں, ضمیر کا ذکر کر رہا ہوں. اور ضمیر کا جو مرجع ہے یعنی جن ضمیر لوٹتی ہے اس کا ذکر نہیں کر رہا. تو اس بات سے آپ اگر سمجھ گئے کہ ضمیر کا پتہ نہیں چلتا جب تک مرجع سامنے نہ ہو. اندر ہی اس میں موصول ہے اور اس میں موصول کا پتہ بھی نہیں چلتا جب تک ہلا سامنے نہ آ جائے. اس کو سمجھانے کے لیے بھی ایک مثال پیش کروں. میں اے بی خان صاحب سے یہ کہوں کہ خان صاحب آپ کو اس نے سلام کہا ہے جس نے آپ کو ٹوپی بھیجی تھی, تو خان صاحب سمجھ جائیں گے کہ سلام بھیجنے والا کون ہے, کیونکہ جس نے ان کو ٹوپی بھیجی تھی اس کو یہ جانتے ہیں. اور اگر میں صرف یوں کہتا رہوں کہ خان صاحب آپ کو اس نے سلام کہا ہے, اس نے سلام کہا ہے, تو خان صاحب کہیں گے بھی کس نے, تو اس میں موصول کا پتہ نہیں چلتا جب تک صلہ سامنے نہ آ جائے. ہوبا ضمیر ہے اور اللہ بھی اس میں موصول ہے. اللہ نے فرمایا ہوبا الذی, وہ ہے جس نے, آگے ارسل رسولہ اس کا صلہ ہے. اللہ بھی اس میں موجود ہے, ارسل رسولہ اس کا صلہ ہے. تو معنی یہ ہوا کہ وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو. اللہ نے اپنا نام نہیں لیا, اپنا تعارف اس طرح کیوں کرایا؟ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ میں اللہ ہوں جس نے رسول کو بھیجا, میں مرسل ہوں, میں رحمان ہوں جس نے اپنے رسول کو بھیجا. اللہ نے نہ اپنا ذاتی نام لیا, نہ اپنا صفاتی نام لیا, بلکہ اپنا تعارف یوں کرایا کہ لوگوں میں وہ ہوں جس نے اس رسول کو بھیجا. مطلب یہ ہے کہ اس رسول کو دیکھو تو دیکھ کر اندازہ کر لو کہ جس رسول کی یہ شان ہے اس رسول کے بھیجنے والے کی کیا شان ہے. اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کراتا ہے تو اس رسول کے ذریعے سے کراتا. جیسے کہ دربار میں کوئی عالم آ جائے اور وہ آ کر کہے کہ لوگو میں وہ ہوں جس کا فلاں شاگرد ہے, اگر وہ اپنا تعارف اس انداز سے کراتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے, اس کا منشا کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ میرے اس شاگرد کی قابلیت, صلاحیت, علم و فضل کو جانتے, اور جب میں یہ کہوں گا کہ میں وہ ہوں جس کا وہ شاگرد ہے تو لوگ خود بخود مجھے سمجھ جائیں گے کہ جس کا شاگرد اتنا قابل اور فاضل ہے اس کا استاد کتنا قابل ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں میں تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ ہوں, تمہاری آنکھیں مجھے دیکھ نہیں سکتی, تمہارے کان مجھے سن نہیں سکتے, اور تمہارے حواس میرا ادراک نہیں کر سکتے. میں تمہیں اپنا تعارف اس طرح کرواتا ہوں کہ میں وہ ہوں جس نے ایسا رسول پیدا کیا, جس نے ایسے رسول کو بھیجا. اس رسول کو دیکھو, اس رسول کی شان کو دیکھو, تم اندازہ کر لو کہ جس کے بندے کی یہ شان ہے اس کے خدا کی کیا. قابل استاد کا پتہ اس کے قابل شاگرد سے چلتا ہے, کاریگر کا پتہ اس کی بنائی ہوئی چیز سے چلتا ہے, خدا کے کمال کا پتہ مصطفیٰ کے جمال سے چلتا ہے. خدا کے کمال کو دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کے کمال کو دیکھو, خدا کے جمال کو دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کے جمال کو دیکھو, خدا کے علم کو دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کے علم کو دیکھو, خدا کے علم کو دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کے علم کو دیکھو, خدا کی شان رحیمی کو دیکھنا ہو مصطفیٰ کی شان رحمت کو دیکھو, ارے ان کے کمالات کو دیکھو تو خدا کے کمالات کا اندازہ. خدا تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ جس طرح ضمیر کا پتہ بغیر مجھے کے نہیں چلتا, جس میں موصول کا پتہ بغیر سنے کے نہیں چلتا, اسی طرح تمہیں میرا پتہ بغیر میرے حبیب کے نہیں چلتا. اگر تم میرا پتہ لگانا چاہتے ہو, میری ذات و صفات کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرے حبیب کے ساتھ تعلق پیدا کرو, جب تک ان کا سامنے نہیں سامنے تم مجھے نہیں سمجھ سکتے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت کا ذریعہ ذات محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ڈاکٹر اقبال نے بڑا ہی پیارا شعر پہلے بھی آپ کو سنایا ہے, آج بھی سناتا ہوں کیونکہ مضمون سے متعلق. فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ آئینہ روئے خدا, مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ آئینہ ہے اللہ کی ذات. مصطفیٰ آئینہ ہے روئے خدا, اور منعکس درد ہم ہوئے خدا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کا آئینہ ہے,
اگر اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کے جلوے دیکھنا چاہو تو ذات مصطفیٰ کو دیکھو.
سنو سنو, میں نہیں کہتا, اللہ کا فرمان سنو. حدیث قدسی مانن صحیح ہے. امام ملا علی قاری نے لکھا کہ یہ حدیث مانن صحیح ہے. کیا حدیث؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, کنت کنزن مخفیا فاحببت ان اعرفا فخلقت الخلق او فخلقت نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماتا ہے, کنت کنزن مخفیا, میں ایک مخفی خزانہ تھا, میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا. فاحببت, پس مجھے محبت ہوئی. سب سے پہلے محبت اللہ کو ہوئی ہے, یہ سارا کارخانہ محبت کا ہی ہے. فاحببت, اللہ فرماتا ہے پس مجھے محبت ہوئی, یعنی میں نے چاہا کیا, ان عرفا, میں پہچانا جاؤں. اللہ فرماتا ہے مجھے ایک ساتھی محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں. میں نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے کیا کیا, اللہ فرماتا ہے فخلقت الخلق, میں نے خلق کو پیدا کیا. یہاں خلق سے مراد نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مخلوق کے اول نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو پیدا کیا. اللہ کے فرمان سے پتا چلا کہ نور محمدی کی تخلیق, نور محمدی کی پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ کی معرفت. اللہ فرماتا ہے میں نے نور محمدی کو اس لیے پیدا کیا کہ میری پہچان ہو جائے, میں پہچانا چاہوں. یہاں ایک صوفیانہ نقطہ ہے, وہ عرض کرتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں. اللہ کے فرمان کا یہ پہلا جملہ جو ہے, کن تو کنزن مخفیا, میں ایک مخفی خزانہ تھا. نقطہ یہ ہے کہ جب اس کے سوا کوئی اور تھا ہی نہیں تو وہ مخفی کس سے تھا؟ غور کیا آپ نے, جب اس کے سوا کوئی اور تھا ہی نہیں تو وہ کس سے پوشیدہ تھا, کس سے مخفی؟ تو عرض کرتا وہ اس طرح مخفی تھا. اللہ تبارک و تعالی قدیم ہے, ازلی ابدی ہے, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. جس طرح اس کی ذات ازلی ابدی قدیم ہے, اسی طرح اس کی صفتیں بھی ازلی ابدی اور قدیم, اس کی صفتیں بھی قدیم ہیں. تو بولو, جب اس کی صفتیں قدیم ہیں تو وہ ازلی طور پر رب تھا یا نہیں؟ ہاں, رزاق تھا یا نہیں, ستار تھا یا نہیں, غفار تھا یا نہیں, ساری صفتوں کے ساتھ متصف تھا, مگر اس کی صفتیں پوشیدہ تھی. کیونکہ رب کے معنی پالنے والا, جب پالنے والا ہی کوئی نہیں تھا تو وہ رب تو تھا مگر اس کی صفتِ ربوبیت پوشیدہ تھی. ستار کے معنی پردہ پوشی کرنے والا, اور جب گناہ کرنے والا ہی کوئی نہیں تھا تو اس کی صفتِ ستاریت تو موجود تھی مگر پوشیدہ تھی. غفار کے معنی ہے بچنے والا, جب گناہ کرنے والا ہی کوئی نہیں تھا تو اس کی صفتِ غفاریت موجود تو تھی مگر پوشیدہ تھی. رزاق کے معنی ہے بہت زیادہ رزق دینے والا, جب رزق لینے والا ہی کوئی نہیں تھا تو اس کی صفت تو موجود تھی مگر پوشیدہ تھی. اللہ فرماتا ہے میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا, میں نے کہا کہ میرا اظہار ہو جائے تو میں نے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا. معلوم ہوا کہ مصطفیٰ نہ ہوتے تو رب رب نہ ہوتا, مصطفیٰ نہ ہوتے تو وہ ستار ستار نہ ہوتا, مصطفیٰ نہ ہوتے تو وہ غفار ہو کے غفار نہ ہوتا, یعنی اس کی صفات کا ظہور نہ ہوتا. اسی بات سے فرمایا لولا لما اظہرت الربوبیہ, میرے پیارے اگر تو نہ ہوتا تو میں اپنی صفت ربوبیت کو ظاہر نہیں کرتا. حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ, حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی. اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کراتا ہے تو اس رسول کے ذریعے سے کراتا ہے. یاد رکھو, اللہ کی معرفت کا ذریعہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. اگر ستار کا دامن چھوڑ دیا جائے اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہو. چنانچہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں سرکار کے نام پاک میں غور کرو, سرکار کا نام پاک ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم. ایسا پیارا نام ہے کہ کوئی چومے نہ چومے, ہوٹ خود چوم رہے. ذرا نام لے کے دیکھو, دیکھو نا محمد, دیکھو محمد چومتے ہیں یا نہیں؟ دو مرتبہ لب ملتے, ہونٹ ملتے ہیں, کوئی چومے نہ چومے. نام ہی اللہ نے ایسا بنایا, زبان پہ بارے خدا آیا, یہ کس کا نام آیا کہ میرے پوچھے میری زبان کے لیے. ہاں سرکار کا نام قربان جائے اس نام سے, اس نام کے ہی قربان. حدیث شریف میں آتا ہے جو یہ نام رکھ لے گا اللہ قیامت کے دن اس کو وقت دے گا. جس کا نام محمد ہوگا اللہ فرمائے گا تیرا نام میرے حبیب کے نام کا ہے, جا تجھے بخش دیا. جس کے نام کی اتنی برکت ہے کہ نام اس کا رکھ لیا جائے تو بخش ہو جائے, کرم ہو جائے, اور جس کے نام میں اتنی برکت ہے اس کی ساتھ میں کتنی برکت ہے. خیر اب کرا تھا اس نام میں غور کرو, سرکار کا نام محمد پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وبارک وسلم. حضور کے نام میں چار حرف ہیں, چار, اور اللہ اس میں بھی چار ہی حرف. اللہ کے نام میں دو لام ہیں, حضور کے نام میں دو میم ہیں. اللہ کے نام کا دوسرا لام مشدد ہے, حضور کے نام کی دوسری میم مشدد ہے. بتانا یہ ہے کہ حرف مشدد جو ہوتا ہے, حرف مشدد کس پر تشکیل ہوتی ہے, اس کا ماں قبل سے بھی تعلق ہوتا ہے ماں باپ, یعنی جو حرف اس سے پہلے ہوگا اس سے بھی تعلق ہوگا, جو بعد ہوگا اس سے بھی تعلق ہوگا. تو حضور کے نام کی دوسری میم جو ہے وہ مشدد, اس سے پہلے کیا ہے ہے اور بعد میں کیا ہے با. سوبیا فرماتے ہے سے مراد ہے حق, سال سے مراد ہے دنیا, درمیان میں سرکار کی میم ہے. حق سے لے رہے ہیں دنیا کو دے رہے ہیں, دنیا کو حق سے جو ملا کس میم کے ذریعے اور وسیلے سے ملا. اگر درمیان میں سے میم نکال دی جائے ہے الگ سال الگ, سال کا سال کا جو ہے سے تعلق ہے وہ میم کے واسطے اور وسیلے. خالق و مخلوق کے درمیان جو رابطہ ہے, جو تعلق ہے, اس تعلق کے پیدا کرنے والے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ سارے تک کا دریا سرکار کی شان. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہوں بندہ ارسل رسولہ, وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو. غور کرو قرآن شریف کے الفاظ میں, غور کرنا چاہیے, تدبر کرنا چاہیے. اللہ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن, یہ قرآن کے لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے, غور و فکر سے کام کیوں نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ کے فرمائے ہوئے ایک ایک دب کے اندر, ایک ایک حرف کے اندر حکمتیں ہیں. مسائل سنو, هو الذي ارسل رسوله, وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو. ارسل فرمایا, فلا کا نہیں فرمایا, کیا فرمایا ارسل. ارسل تو ہے یہ ارسال سے, اور ارسال کے معنی ہے بھیجنا, اور بھیجی وہ چیز جاتی ہے جو پہلے سے موجود. خالا کا نہیں فرمایا, اگر خالا کا فرمتے تو خالا کا ماتا ہے خلقون, خلقون کے معنی پیدا کرنا بنانا. تو اللہ نے خالا کا رسول ہوں نہیں فرمایا, ارسالہ فرمایا تاکہ پتا چل جائے کہ جب مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے اس وقت سرکار کی تخلیق نہیں ہوئی, پیدائش نہیں ہوئی, تشریف آوری ہوئی ہے. کیونکہ تخلیق تو آپ کی ساری کائنات سے پہلے ہو, تکلیف ہوئی ہے ساری کائنات سے پہلے, تشریف آوری ہوئی ہے سارے نقشوں کے بعد. یہ میں نہیں کہہ رہا, قرآن پڑھ کے دیکھ لو, حدیث ہے پڑھ کر کے. آپ خیال کریں گے کہ شاید کسی اور آیت میں کھانا کا تلاش ہو, یہاں ہر سارا ہے, شاید کسی اور آیت میں کھانا کا تلاش ہو. تو سنیے میں چند آیت سے پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کا فرماتا ہے یا ایھا النبی لا ارسل ناکا شاہداً ومبشراً ونذیراً للہ باذنہ وسراجاً منیراً. اتنے بھی لا ایھا النبی انا ارسلنا, سنا سنا کا نہیں کروں. دوسری
آیت انا ارسلنا کا شاہداً ومبشراً ونذیراً لتؤمنوا باللہ ورسولہ تو ہفتے رو ہو و تو وقتے رو و تو سبتے رو ہو بکرا کم
وسیلا. اس
ایک آیت میں انسان سمایا ہو ولدی بات لوگ رسولا, اللہ کو ہے جس نے ان پڑھوں میں رسول اکرم کو بھیجا.
اس نے بھی بات اکرم
ایک آیت میں انسان فرمایا قد جاءکم رسولنا, ایک آیت میں فرمایا قد جاءکم قرآن من ربکم ایک آیت سے فرمایا قد جاکم من اللہ نور
کہیں ارسلنا کہیں پاسا کہیں چاہا کہیں ارسلنا حلقہ کا لفظ
معلوم ہوا کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے اس وقت آپ کی تخلیق نہیں ہوئی تشریف آوری ہوئی ہے کیونکہ تخلیق تو آپ کی ساری کائنات سے پہلے ہوئی
تخلیق کی بات سنو سرکار تو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں
اول ما خلق اللہ نوری
جو چیز اللہ نے سب سے پہلے پیدا کی ہے وہ میرا نور یہاں دیکھو خلق کا لفظ یہ حدیث صحیح ہے
شیخ المحدثین حضرت علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ
جانتے ہو یہ کتنی بڑی سرکار ہیں ہم تو مانتے ہی ہیں ان کی بزرگی کو مخالفین بھی مانتے
مولوی اشرف علی صاحب تھانوی نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کو ہر روز خوف میں رسول اللہ کی زیارت ہوتی تھی ہر روز
ایسے علماء کو کہتے ہیں حضوری والے علماء جو روزانہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور برائے راست مسئلے پوچھتے ہیں اور حل کر یہ صاحب الحق محدث رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں تر حدیث صحیح عام داس اول ما خلق اللہ
صحیح حدیث میں آیا ہے
حضور نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پہلے دوسری حدیث پاس پر
میرے بزرگ اور دوستو یہ دوسری حدیث جس کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں
اور سنو امام اجل امام عبد الرزاق یہ کون ہیں حضرت امام احمد بن حنبل جیسے جلیل القدر امام کے استاد ہیں چار امام ہیں ان میں ایک امام احمد بن ان کے یہ استاد اور امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ان استاد
امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں نے علم حدیث میں ان جیسا کوئی امام نہیں دیکھا
انہوں نے اپنی سند کے ساتھ اس حدیث کو لکھا یہ مرفوع حدیث اور اگر کوئی گڑبڑ کرے پچھوں بولے تو میں ایک اور حوالہ پیش کرتا ہوں مولوی اشرف علی صاحب تھانوی نے نبی کریم کی سیرت پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے نشر الطیب میرے پاس موجود اس وقت بھی موجود
اس میں انہوں نے عنوان قائم کیا باغ باندھا فصل قائم کی اور اس کا نام رکھا پہلی فصل
سورہ محمدی کے بیان میں یہ عنوان قائم کر کے نیچے اسی حدیث کو لکھا انہوں نے ترجمہ لکھا ہے میں آپ کو عربی سناؤں گا اور اس حدیث کو سنانے سے پہلے ایک بات اور بھی عرض
امام قطلانی فارح صحیح بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا اور امام عبد الرزاق کی کتاب مصنف کا حوالہ دیا
خانوی صاحب نے بھی اس حدیث کو نقل کیا اور مصنف عبد الرزاق کا حوالہ دیا
بڑے بڑے جلیل القدر اماموں نے اس حدیث کو لکھا اور کتاب کا حوالہ دیا
اسی کتاب کو ان دیوبندیوں نے اب چھپوایا اسی کتاب مصنف عبد الرزاق کو جس کا حوالہ سارے امام اور خود ان کے مولوی بھی دیتے چلے آ رہے ہیں انہوں نے اس کتاب کو اب چھپوایا ہے تو اس کتاب سے یہ حدیث ہی نکال دی
حدیث ہی نکال دی حدیث کی کتاب سے حدیث ہی نکال دی ہے
چلو بھائی اگر تم نہیں مانتے ہو تو نہ مانو مگر حدیث تو نہیں نہ نکال دی چاہیے کتاب میں سے حدیث کو ہی نکال دینا تو یہ حدیثوں کے چور ہیں رسول اللہ کی حدیثوں کے چور ہیں
ارے کوئی پیسے چراتا ہے کوئی دکان سے چوری کرتا ہے کوئی مکان سے چوری کرتا ہے یہ رسول اللہ کی حدیثوں سے چوری کرتا
ہے چوری یا نہیں بھائی مانو یا نہ مانو الگ بات لیکن کتاب سے حدیث ہی نکال دینا
اس کو کوئی دنیا کا انصاف پسند آدمی پسند
نہیں تم کہو ہم نہیں مانتے الگ بات ہے لیکن حدیث کی کتاب سے رسول اللہ کی حدیث کو ہی نکال دینا کتنا بڑا ظلم میں آپ کو کیا بتاؤں میں نے ایک پیمفلٹ شائع کیا تھا کراچی میں اس کا نام رکھا تھا دین کے چور اس کے اندر میں نے بہت سے حوالے دیے کہ ان لوگوں نے اب کتابوں میں چوری کرنی شروع کر دی ہے غوث اعظم محبوب سبحانی سید سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی مشہور کتاب ہے جس کا نام ہے فتوح الغیب کراچی کے وہابیوں نے اس کتاب کو چھاپا ہے اس کے اندر غوث اعظم کا کیا فرمان ہے غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ولی اللہ جب قطبیت کے درجے کو پہنچتا ہے غوثیت کے درجے کو پہنچتا ہے تو وقت جو رستو الیہ تکویر
کن کہنا اس کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے تو وہ کتب و غوث کن کہتا ہے کن کے معنی ہوگا
وہ کہتا ہے ہو جا تو تیر ہو جا, یعنی کل کہنا اس کو عطا ہوتا. انہوں نے وہ کتاب چھاپی ہے اس میں سے یہ عبارت ہی نکالی کیونکہ ان کے مسرت کے خلاف. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے شیعوں کے رت میں کتاب لکھی ہے تحفہ اسلام اجریہ. اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ شیعہ لوگ جو ہیں یہ ہم سنیوں کو کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے دشمن. تو شاہ آپ لکھتے ہیں ہم اہل بیت کے دشمن کیسے ہو سکتے ہیں, ہم اہل سنت و جماعت کے سارے بزرگان تھی چاروں سلسلوں کے مسائل حضرت امام مسعود حسین کی نظر و نیاز کرتے ہیں. تو اگر ہم مخالف ہوں تو ہم ان کی نظر و نیاز کیسے, سارے اہل سنت اور اہل سنت کے چاروں سلسلوں کے بزرگ امام حسین کی نظر و نیاز کرتی ہیں, تو اگر ہم مخالف ہوں تو ہم ان کی نظر و نیاز کیسے کریں. یہ نظر و نیاز کے منکر ہیں, امام مسعود حسین کی نظروں میں آپ کے ملک ہے. انہوں نے تحفہ اسلام اجریہ شاہ صاحب کی کتاب کراچی میں چھاپی ہے, اس میں سے یہ عبارت ہی نکالی, عبارت ہی نکال دی. ارے بھائی تم نظروں میں آپ کو نہیں مانتے ہو, نہ مانو نہیں دیتے ہو نہ دو, لیکن بزرگوں کی کتابوں میں سے عبارتیں تو نہ نکالو, چوری تو نہ کرو, چوری کرنا تو بہت برا. تو بولو یہودی جب تھے یہودی ان کا کیا کام تھا, تو تورات میں سے حضور کی لاش کو چھپاتے تھے, یہ قرآن حدیث سے حضور کے اوصاف کو چھپاتے. میں غلط نہیں کہتا, ذمہ داری سے کہہ رہا, میں جو بات کرتا ہوں الحمدللہ ذمہ داری سے. کسی پر بہتان باندھنا الزام لگانا گناہ ہے, لیکن میں شور کیوں مچاتا ہوں؟ کس کا گھر لوٹے وہ شور مچاتا ہے یا نہیں مچاتا؟ میرا گھر لوٹ رہا ہے, تیرے یہ بولے بالے سنی, تیرے یہ ہم مسلک سنی کہ ان کے دھوکے اور فریب کا شکار ہو رہے ہیں, تو میرا گھر لٹ رہا ہے, میرے عقیدے کے لوگ بدل رہے ہیں, ان کے دھوکوں کا شکار ہو رہے ہیں, میں شور مچا رہا ہوں. کیوں نہ شور مچاؤں؟ رسول اللہ کے گھر کا کتا ہوں. شور آتا ہے تو کتا شور بچاتا ہے یا نہیں؟ تو حق کے نمک ادا کرتا ہے یا نہیں؟ جس گھر کے ٹکڑے کھاتا ہے اس گھر کے پاس کے کھڑا ہوتا ہے. شور آتا ہے تو اس کا کام ہے وہ شور مچاتا ہے. میں رسول اللہ کے گھر کا کتا ہوں, رسول اللہ کے گھر کے ٹکڑے کھاتا ہوں, ان کے دربار کا کتا ہو کے شور مچا رہا ہوں کہ ان شوروں سے بچو, اپنے ایمان کی حفاظت. یہ خدا کی قسم یہ جان رسول اللہ کے نام پر فخر ہے, یہ جان پہلے بھی قربان ہوئی ہے کئی مرتبہ, انہوں نے کئی مرتبہ مجھے مارنے کی کوشش کی ہے, مجھ پر قاتلانہ حملے کیے ہیں, مگر اللہ نے ہمیشہ مہربانی فرمائی. میں اس بھرے مجمعے میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے رسول اللہ کی طرف سے بشارت ہوئی, تیرا کوئی نقصان نہیں کر سکتا. میں یوں ہی نہیں بولتا, یوں ہی نہیں گرجتا, میرے پاس ثبوت موجود اور میرے محافظ رسول اللہ ہے, میرے محافظ اولیاء اللہ ہے, اور اگر یہ جان ان کے نام پر قربان ہو جائے تو میں کہتا ہوں ایسی ہزار جانیں ان کے قدموں کی خاک پر قربان. ہمیں کسی سے ذاتی عداوت نہیں, ذاتی دشمنی نہیں ہے, خدا کی قسم کسی سے ذاتی عداوت نہیں. یہ آ جائے کہ میرے آقا کے غلام بن جائیں, کہ میرے آقا کی مدح و ثنا کریں, میں ان کی جوتیاں اٹھانے کے لیے تیار ہوں. میں تو کہتا ہوں ان سے کہ مجھے گالیاں دیتے رہو, میرے آقا کو کچھ نہ کہو, مجھے جو مرضی کہتے, اگر میں تمہیں کچھ بھی کہوں گا تو جو مرضی کہنا, مجھے گالیاں دیتے رہو, صبح سے لے کر شام تک میری برائی کرتے رہو, میں تمہیں کچھ نہیں کہوں. بتاؤ ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے کیسے صبر ہو, کیسے برداشت ہو, قیامت کے دن رسول اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ رسول اللہ فرمائیں گے لوگ تیرے ہاتھ چومتے تھے, تیرے گلے میں ہاتھ ڈالتے تھے, ہتھیے دیتے تھے, کیوں کہ تو ہمارا نام لیتا تھا اور ہماری ذات پر حملے ہوتے تھے, ہمارے ارشادات کی چوری ہوتی تھی اور تو خاموش رہا. مجھے گالیاں دینے والوں کیوں, مجھے کوئی خوف نہیں, میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کروں گا آقا تیرے در کے ٹکڑے کھائے ہیں, تو حق کی ادا کیا ہے جتنا مجھ سے ہو سکا ہے, اس غلامی کو قبول کر لیجیے میری نجات کے واسطے. پیار کر رہا ہوں, خدا کی قسم ہمیں کسی سے ذاتی عداوت میں انعد نہیں ہے. جو لوگ حضور شان میں گستاخیاں بے ادبیاں کرتے ہیں, ہم ان سے اس لیے اختلاف رکھتے ہیں کہ وہ حضور کی شان میں بے ادبیاں. بات دور چلی جا رہی ہے, دوسری حدیث کہا جو مرفوع ہے, سنو, حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کیا بے ابھی انت و امی, یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. یہ صحابہ کا طریقہ تھا, جب بات کرتے تھے تو پہلے یہ کہتے تھے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو, اور میاں قدر پوچھنی ہے تو صحابہ سے.
صحابہ کو قدر. ایک صحابی اپنے باغ میں بیٹھے ہوئے کیاریاں درست کر رہے. ایک اور صحابی آئے کہنے لگے ہو کیاریاں درست کرنے والے, اب اپنے باغ میں بیٹھ کر کام کرنے والے تجھے کچھ پتہ بھی ہے کہ مدینے میں کیا ہو گیا ہے؟ تو صحابی نے کہا کیا ہو گیا ہے؟
اس آنے والے نے قدر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے.
اچھا رمبی کھرتی وہی تھوڑی دوڑے ہوئے آئے, حجرہ شریفہ میں داخل ہوئے, سرکار کی زیارت کی,
چہرہ انور دیکھ کر باہر آئے, چیخیں نکل گئی, ہچکیاں بند گئی اور کہتے ہیں یا اللہ
کیا اب تیرا حبیب گلیوں بازاروں میں چلتا پھرتا نظر نہیں آئے گا؟
جب مسجد میں آؤں گا تو ممبر پر بیٹھے وعظ فرماتے نظر نہیں آئیں گے,
مصلے پر کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے نظر نہیں آئیں گے؟
مولا ان آنکھوں سے, ان آنکھوں کو جب تیرا حبیب نظر نہیں آئے گا تو میں ان آنکھوں سے کچھ اور بھی نہیں دیکھنا چاہتا, مجھے اندھا بنا دے,
میری بینائی سلب کر لے, اگر ان آنکھوں کو تیرا حبیب نظر نہ آئے تو میں ان آنکھوں سے کچھ اور نہیں دیکھنا چاہتا. یہ آنکھیں کس کام کی جب کہ ان آنکھوں کو تیرا حبیب نظر نہ آئے؟ دل سے بات نکلی,
عشق والے کی صدا تھی, اسی وقت منظور ہوئی
اور بینائی سلب ہو گئی. صحابی نے صحابہ سے پوچھو حضور کا مقام, حضور کی محبت. یہ تو نکتہ چینیاں کرتے ہیں نا, ان کو محبت نہیں, محبت والا کبھی نکتہ چینی نہیں ہے, ان کو عشق کی دولت نہیں, ان کو درد کی دولت نہیں.
میرے بزرگ اور دوستو میں بات یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی بات کرتے تھے تو پہلے کہتے تھے بے آبی انت و امی,
حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے,
اخبر لی
مجھے خبر دی دی,
ان افضل شیء خلقہ اللہ تعالی قبل اللشتا,
اللہ نے تمام چیزوں سے پہلے کس چیز کو پیدا کی؟ صحابی کا سوال سمجھو, کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ مجھے خبر دیجئے کہ اللہ نے تمام چیزوں سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ اس سوال میں بھی ایک رخ معلوم ہوا, اس صحابی کا یہ عقیدہ اور ایمان تھا کہ جس چیز کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا ہے حضور کو اس کا بھی علم ہے, اس کی بھی خبر ہے, تبھی تو کہا مجھے بتائیے. اور ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے حضور کو کل کا بھی پتہ نہیں, حضور کو دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں, قسم خدا کی انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے حضور کو نہ اپنے انجام کی خبر ہے نہ دوسروں کے انجام کی خبر, یعنی آخرت میں کیا انجام ہوگا حضور کو نہ اپنے انجام کی خبر ہے نہ دوسروں کے انجام کی خبر. اور پیش کرتے ہیں قرآن کی آئے, آئے پیش کر تاکہ لوگ سمجھیں کہ ہم یوں ہی نہیں کہہ رہے,
آئے قرآن کی پیش کرتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تا ادری ما یفعل بی ولا بکم,
یہ آئے پیش کر, لا ادری میں نہیں جانا, ما یفعل بی ولا بکم کہ میرے ساتھ کیا ہوگا تمہارے ساتھ, آخرت میں میرے ساتھ کیا ہوگا تمہارے ساتھ کیا ہوگا یہ میں نہیں جانا. اس آیت کو دیکھ کر کہتے ہیں حضور کو اپنے انجام کی بھی خبر نہیں اور دوسروں کے انجام کی بھی خبر نہیں. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے, خدا کے لیے ذرا سوچو
اگر اس آیت کا جو یہ مفہوم بیان کرتے ہیں اس مفہوم کو صحیح سمجھ کر ہم یہی عقیدہ اختیار کر لیں کہ حضور کو اپنے انجام کی بھی خبر نہیں اور دوسروں کے انجام کی بھی خبر نہیں
تو سیوں سے ہو جائے ہمارا مناظرہ, سیوں تو ہم سیوں کے سامنے یہ پیش کریں کہ نبی کریم نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق جنتی, عمر جنتی, عثمان جنتی, علی جنتی, طلحہ جنتی, زبیر جنتی, سعد جنتی, سعید جنتی, عبد الرحمان بن عوف جنتی, ابو عبیدہ جنتی, یہ دس ہیں جن کو کہتے ہیں عشرہ مبشر.
ہم یہ کہیں کہ حضور نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے
تو وہ کہیں گے دیکھو تمہارے مولویوں نے تو لکھا ہے کہ حضور کو نہ اپنے انجام کی خبر ہے نہ دوسروں کے انجام کی خبر ہے, تو جس کو اپنے انجام کی بھی خبر نہیں دوسروں کے انجام کی بھی خبر نہیں ہے وہ کیسے یہ بتا سکتا ہے اور اس کی بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ تو یہ سیدھیوں کو کیا جواب دیں؟
اور بہت سی آیتوں کا انکار ہوگا, بہت سی حدیثوں کا انکار ہوگا. حضور فرماتی ہیں اذا جائسو ان سلامت والمفاتی ہو یوم اے دن کے جدی,
قیامت کے دن جب سب لوگ مایوس ہوں گے بزرگی اور چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں.
فرمایا بڑے باؤ الحمد بے جدی, حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا, آدم و بمن دونا ہوں تحت بوائی, آدم اور ان کے سوا جتنے نبی ہیں سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے.
فرمایا سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھولوں.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فرمایا بدر میں کتنے شریک ہوئے؟ فرمایا اے مرو ما سے تم قد غفر اللہ لکم, صحیح بخاری کی حدیث ہے.
اور بدر میں شریک ہونے والوں اب تم جو چاہو کرو اللہ نے تمہیں بس کیا ہے.
حضور نے فرمایا جنہوں نے تو درخت کے نیچے میری بیعت کی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ تبايعونك تحت الشجرہ.
فرمایا اللہ نے ان کو بس دیا. مختصر بات کروں,
حضور فرماتے ہیں تو بال مر رہا نہیں,
جس نے بھی مجھے ایمان کے ساتھ دیکھ لیا اس کے واسطے کچھ خبری ہے.
سرکار تو یہ فرمائے,
ہم سرکار فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ, میری ساری امت جنت میں جائے گی.
اور یہ کہتے ہیں حضور کو اپنے انجام کی بھی خبر ہے اور دوسروں کے انجام کی بھی خبر, اور پیش کرتے ہیں آیت. جو لوگ اصل حقیقت کو نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں نہیں قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں تو قرآن پر تو ایمان رکھنا چاہیے. آؤ میں تمہیں بتاؤں, قرآن کی آیت تو صحیح ہے مگر جو مطلب بیان کرتے ہیں وہ غلط.
حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے زمانے میں جو خارجی تھے
وہ حضرت علی کو چھوڑ کر الگ ہو گئے, کسی وقت ان کو خارجی گئے تو وہ بھی قرآن کی آیت ہی پر
کہتے تھے الحکم الا للہ, اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں, اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں. جب اللہ کے سوا کسی کا حکم ہی نہیں کوئی حاکم ہی نہیں تو ہم بھی حضرت علی کو حاکم نہیں مانتے,
ہم بھی ان کا حکم نہیں مانتے. تو حضرت علی کیا فرماتے تھے, فرماتے تھے کلمات حق ترید بہا باطل, کلمہ جو کہتے ہیں وہ تو حق ہے مگر جو اس کی مراد دیتے ہیں وہ بات. یعنی ان حکم اللہ للہ کلمہ تو حق ہے مگر جو مفہوم اور جو مطلب اس کا جو لے رہے ہیں وہ باطل غلط. حقیقی طور پر اللہ حاکم ہے مگر آگے اللہ جس کو حاکم بنا دے وہ بھی حاکم.
اللہ فرماتا فائدہ حکم تم بین الناس ان تحکموا بالعدل, جب تمہیں لوگوں میں حاکم بنا دیا جائے تو عدل کے ساتھ حکم کرو.
وہ حقیقی حاکم. اسی طرح یہ پڑھتے ہیں قرآن کی آیت مگر مطلب لیتے ہیں غلط, اور لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ مطلب غلط لے رہے ہیں وہ ان کے چکر میں آ جائے. اور میں عرض کروں قرآن کی جو آیت ہے اس میں الفاظ ذرا سنو.
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے حبیب تم کہہ دو لا ادری,
لا ادری, لا عالم نہیں کہا ادری کہا. کیا کہا ہے؟ لا ادری عالم نہیں. ایک ہے علم اور ایک ہے درایت. ادری درایت سے ہے اور درایت کہتے ہیں کسی چیز کو اٹکل کچو سے جاننا, قیاس سے جاننا. جیسا کہ عرب کے کاہن جادوگر وغیرہ قیاس آرائیاں کرتے تھے اور اٹکل کچو مارتے رہتے تھے. اٹکل کچو کس کو کہتے ہیں؟
یہ بھی سمجھانے کے لیے ایک بات کروں تاکہ پوری طرح مسئلہ سمجھ میں آئے.
ایک راجا تھا, راجا ہندو راجا, اس نے ایک پنڈت رکھا ہوا. یہ ہندو راجے پنڈتوں کو جادوگروں کو اس قسم کے لوگوں کو رکھتے ہیں. وہ پنڈت جی جو تھے وہ کوئی نہ کوئی ہوائی چھوڑ دیتے اور اپنی روٹیاں سیدھی کر لیں. کبھی کہتے راجا جی یہ سال تمہارے لیے بہت اچھا سال ہے, یہ مہینہ تمہارے لیے بڑا ملوث ہے. اس قسم کی وہ چھوڑتے رہتے. راجے کے گھر میں امیدواری کی بچہ ہونے والا, راجے نے پنڈت جی سے پوچھا پنڈت جی دونوں لڑکا ہوگا کہ لڑکی؟ پنڈت جی پھنس گئے. پنڈت جی نے کہا کہ پہلے تو میں اپنے جی سے کوئی نہ کوئی بات گھر کے سوچ کے چھوڑ دیتا تھا اور کام چلا لیتا تھا, اب تو میں بری طرح پھنس گیا. اگر میں نے کہہ دیا لڑکا ہوگا لڑکی ہو گئی تو مصیبت, اگر کہہ دیا لڑکی ہو گیا لڑکا تو جھوٹا ہو جاؤں گا, اور اگر کچھ بھی نہ ہوا تو. ایسا بھی تو ہو جاتا ہے نا کبھی, معاملہ سکا تھا یس کو تو والا ہو جائے تو پنڈت جی پھنس گئے. اب وہ اٹکل پچو مارنے لگے. میں تمہیں بتانے لگا ہوں اٹکل پچو کس کو کہتے ہیں. اب پنڈت جی اٹکل پچو مارنے لگے. پنڈت جی کہنے لگے راجا جی جو کچھ ہونا ہے نا وہ میرے علم میں جانتا ہوں, لیکن اس کا ظاہر کرنا مسئلے حق کے خلاف.
کسی بیٹی کے اندر صاف کر کے سیب پہ رکھ لیجیے, کسی کو مت دکھائیے. جب بچہ ہو جائے میرا لکھا ہوا کاغذ کھول کے دیکھنا جو میں نے لکھا ہوگا وہ کچھ.
راجے نے کہا بہت ہے. پنڈت جی نے کاغذ کے اوپر لکھا لڑکا نہ لڑکی, لڑکا نہ لڑکی, اور کاغذ اکٹھا کر کے نا کھولنا نہیں.
جب بچہ ہو جائے نکال کے دیکھنا جو میں نے لکھا ہوگا وہی ہو.
اب دن تو پنڈت جی نے اٹکل پچو کا مارا. اگر ہو گیا لڑکا تو میں کہوں گا کہ میں نے تو پہلے ہی لڑکا نہ لڑکے پر ذرا وقف کر کے نہ تو لڑکی کے ساتھ لگاؤں, اب میں نے پہلے ہی لکھ دیا تھا لڑکا نہ لڑکی. اور اگر ہو گئی لڑکی تو میں کہوں گا صاحب میں نے تو پہلے ہی لکھ دیا تھا لڑکا نہ لڑکی.
اور اگر کچھ بھی نہ ہوا, اگر کچھ بھی نہ ہوا تو میں کہوں گا صاحب میں نے تو پہلے لکھ دیا تھا لڑکا نہ لڑکی.
اس کو کہتی ہے اٹکل پچو. لیکن دیکھو اٹکل پچو غلط بھی ہو سکتا ہے. خدا کی قدرت سے یہ بھی تو ممکن ہے یا نہیں کہ دونوں ہی ہو جائیں, دو بچے ہو جائیں لڑکا بھی اور دو کٹھے بچے بھی تو ہو جاتے ہیں. اور اگر دونوں ہی ہو جائیں تو پنڈت جی کا اٹکل پچو غلط ہو. اس نے لکھا لڑکا نہ لڑکی ہو گیا لڑکا بھی اور لڑکی, اس کو کیا کہتے ہیں اٹکل پچو. حضور کے زمانے میں جو کاہن اور ساحر وغیرہ تھے تو اس قسم کے اجکل پچو مارا کر اور لوگوں سے پیسے بٹورتے.
تو نبی کریم کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ میں تو تمہیں خبریں دیتا ہوں ماں کانا بمایا یا سور کی, جو پہلے ہو چکا اور جو بعد میں ہونے والا ہے. میں جو تمہیں خبریں دیتا ہوں اور میں جو حشر کی خبریں دیتا ہوں کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا, یہ ہوگا یہ ہوگا.
حضور فرما رہے ہیں یہ میں اٹکل پچو سے نہیں جانتا, ان اللہ بلکہ یہ اس صحیح کی پیروی کرتے ہوئے بتا رہا ہوں جو اللہ کی طرف سے مجھے ہوتی.
آدھی آج پڑھتے آدھی جوڑ لگ لا ادری ما جو پالو بھی بنا دیکھو.
آگے کیا ہے جی,
ان اللہ مایوہ علیک. سرکار کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ میں اٹکل پچو سے نہیں جانتا بلکہ اللہ کی وحی سے جانتا ہوں.
تیرا علم ساحلوں ساحلوں جیسا نہ سمجھو,
میرا علم قیاسی نہیں, اٹکل پچو والا علم نہیں, میرا علم یقینی ہے کیونکہ مجھے اللہ کی طرف سے وحی ہو.
تو فرمان کا مطلب یہ ہے اور انہوں نے کچھ اور بنا, ترجمے میں گڑبڑ کر گئے, لوگوں کو پتا بنا دیا کہ حضور کو اپنے انجام کی فکر. استغفر اللہ.
اللہ کا ارشاد فرماتا ہے تھا کیا بات کا رب کا مقام محمود. اے حبیب قریب تیرا رب تجھے مقام محمود پر بٹھائے گا.
سرکار سے پوچھا گیا یار بولا کہ مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا کہ مقام محمود مقام شفاعت, جہاں بیٹھ کر میں شفاعت کروں اور میری شفاعت سے لوگوں کی بچتی ہے. پیسے بھی عقلی طور پر آپ دیکھیے کہ ہم ہندوؤں کو کافروں کو کہو کہیں گے بھائی مسلمان ہو جاؤ تمہاری بسی ہو جائے گی, آخرت کی عذاب سے بچاؤ گے. اور وہ آگے سے بھی حوالہ پیش کرتے کہ جس رسول پر ایمان لانے کی تم دعوت دے رہے ہو اس رسول کو تو اپنے انجام کا بھی پتا نہیں ہے. تو وہ تو کوئی کافر مسلمان ہوگا, وہ کہے گا جس رسول کو اپنے انجام کی بھی خبر نہیں اس رسول پر ایمان لانے کا فائدہ کیا.
میاں ہم یہ کہتے ہیں, تم تو کہتی ہو رسول کو اپنے انجام کی خبر نہیں, رسول اللہ فرماتی ہے جس کا نام میرے نام پر ہوگا اللہ اس کو بھی بخش دے گا.
رسول ہو تو ایسا ہو کہ اس کے نام پر نام رکھ لیا جائے تو میرے پاس.
تو خیر کیا کہا
صحابہ کرام کا عقیدہ کیا؟ ابھی کیا پوچھے یا رسول اللہ مجھے بتائیے اللہ نے تمام چیزوں سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟
بارومت کے ابھی کا یہ عقیدہ تھا کہ جس چیز کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا ہے حضور کو اس کا علم,
حضور کو اس کی بھی خبر ہے. یہاں سے صاف نکل گئی کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اپنے انجام کی بھی خبر نہیں, کل کی خبر نہیں, دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں, جہاں سے بڑھا کے نکلی تھی وہیں آ گیا.
سنو میرے بزرگوں اور دوستوں, صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے خبر تھی کہ اندر بھی تمام چیزوں سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا.
سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کیا خبر ہے اللہ ہی جانے. نہیں, حضور فرماتے
یا چاہتے رو ان اللہ تعالی خلقا قبل الاشیاء نور نبی کر نور ہی.
اے جابر, اللہ نے تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا, اپنے نور سے پیدا کیا کیا مطلب؟ اپنے نور کے فیض سے تیرے نبی کا نور پیدا.
اللہ کا نور ظاہر مخلوق ہے, حضور کا نور مخلوق ہے, اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے. مخلوق اور غیر مخلوق کبھی برابر نہیں ہو سکتے, جب برابری نہ ہوئی تو شرک وغیرہ بھی نہ ہوا.
حضور فرماتے ہیں اللہ نے تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا. یا رسول اللہ اس وقت کوئی چیز نہیں.
فرمایا ولم یکن فی ذلک الوقت لوح ولا قلم ولا ارض ولا سماء ولا ارض ولا جنیون ولا انسیون ولا شمس ولا قمر ولا شجر ولا حجر
الى آخر الحدیث. بڑی لمبی ہے.
فرمایا اس وقت نہ لوح محفوظ تھی, نہ کرم تھا, نہ عرش تھا, نہ آسمان تھے, نہ زمینیں تھی, نہ سورج تھا, نہ چاند تھا, نہ انسان تھے, نہ جن تھے, نہ سجد تھے, نہ درخت تھے, ایک سب تھا. اور اس اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا.
پیدا کیا سب سے پہلے اور بھیجا سب کے بعد. یہ بھی میں نہیں کہتا, سرکار سے سنو, سرکار کے اچھے پاس.
حضور فرماتے ہیں انا افضل النبیین فی الخلق وآخرهم فی البعث. میں پیدا ہونے میں سارے نبیوں میں پہلا ہوں اور تشریف لانے میں سارے نبیوں میں پچھلا ہوں.
اول بھی ہوں آخر، اول ہوں با اعتبار خلقت کے اور آخر ہوں با اعتبار بعثت کے، پیدا ہوا ہوں سب سے اول، تشریف لایا ہوں سب کے آخر، تو اول بھی ہے آخر. ڈاکٹر اقبال نے بڑا پیارا شعر فرماتے ہیں، نکاح عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ اس کو مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقا وہی یاسین وہی طہٰ. اول بھی آپ آخر بھی آپ،
سارے نبیوں میں اول بھی ہے
اور آخر. اور یاد رکھو جو اول و آخر ہوتا ہے وہ اپنے مابین کو محیط ہو. ایک کنارہ ہے نا ادھر، ایک ادھر، تو یہ دو کنارے ہیں، درمیان میں جو کچھ ہوگا وہ ان دو کناروں کے درمیان میں ہو. تو حضور اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، سارے نبی حضور کی آغوش میں، حضور کے درمیان.
سارے نبی اور سارے نبیوں کے کمالات دامن محمد مصطفیٰ میں. فرمایا ہوں بدتی ارسل رسولہ، وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو،
بھیجا کیا دے کر،
بل ہدا بتی دل حق،
ہدایت اور سچا دین دے. بولو بھائی اللہ نے کیا دے کے بھیجا، ہدایت اور سچا دین. ہدایت لے کر آئے ہاتھی بن کر آئے، ہدایت لے کر آئے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انما انت تنذر من كل قوم نهاد،
اے تیرے حبیب سوائے کی اور کچھ نہیں کہ آپ کر سنانے والے ہیں اور ہر قوم کے ہاتھی ہے.
والے کل قوم ہر قوم کے،
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انت وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، وراثت کو سنا یقین آپ سیدھے راستے کی ہدایت کرتی ہے.
ہدایت لے کر آئے ہاتھی بن کر. اور یہ چودھری سری والے کیا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں حضور اگر ہدایت دے سکتے تھے تو ابو جان کو کون نہیں ہدایت دی، ابو لاب کو کون نہیں جائے گی، ساری عمر زور لگاتے رہے اپنے چاچی ابو طالب کو مسلمان نہیں کر سکتے. تو اگر حضور ہدایت دے سکتے ہوتے تو ان کافروں کو مسلمان بنا لیں. بس میں نے آپ کو بتایا نا نقطہ کی نقص دوں گا. اللہ حضرت امام اہل سنت نے اسی واسطے فرماتے ہیں، جگر لوگ کے فضل چاہتے نقص کا جو یہاں رہے، حضور کے جگر کو روکتے فضیلت کو کاٹتے اور عیب اور نقص دوں گے.
جگر لوگ کے فضل چاہتے نفس کا جو یہاں رہے، پھر کہے مرتب کے ہوں امت رسول اللہ کی.
فرماتے ہیں ایسی امت ہوتی جو اپنے آقا کے عہد ہوں، امتی تو وہ ہے جو اپنے آقا کی تعلیم. تو یہ نفس ڈھونڈتے ہیں، قرآن پڑھیں گے نا تو اس نیت سے کہ کوئی ایسی آیت مل جائے جس میں یہ لکھا ہو کہ ان کو عجم نہیں، کوئی ایسی آیت مل جائے جس میں یہ لکھا ہو کہ ہمارے جیسے بدل، کوئی ایسی آیت مل جائے جس میں یہ لکھا ہو کہ فلاں جگہ ان سے بھول ہو گئی.
ہمارے کاکا فرماتے ہیں، یہاں ایک شخص نے علامہ اقبال کے متعلق کہا کہ وہ تو جہنم میں ہے،
کہیں سے بھی آئے کہتے وہ تو کرنل صاحب آئے تھے کرنے انداز ہے، تو انہوں نے کہا علامہ اقبال جہنم میں ہے. میں کہا کہاں صاحب انہوں نے جھوٹ کہا، یہ تو جہنم میں گئے تھے نا، انہوں نے دیکھا ہوگا
جہنم کی خبر وہی دے گا نا، جہنم میں جہاں کے دیش بھی آئے گا گئے ہوں گے نا، ڈاکٹر آتے رہتے ہیں. جنتی کا تو ان کو پتا نہیں، کیونکہ جنت میں تو کبھی گئے نہیں، نہ انہوں نے جانا ہے، تو ان کو تو جہنم کا ہی پتا ہوگا.
آج کل سے یہ جنت اور دولت کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں،
علامہ اقبال
حضور کے ہاتھ اس میں کوئی شبہ نہیں. پہلے ان میں برائیاں تھی لیکن حضور کی ان کو محبت، اور یہ عشق جو ہے یہ رنگ لاتا، حضور کی محبت جو ہوتی ہے یہ رنگ لاتی ہے، چنانچہ اس کو محبت رنگ لائی. تو علامہ اقبال آخر عمر میں توبہ کر، انہوں نے داڑھی بھی ہٹائی، سب چیزیں چھوڑ رہے تھے، توبہ کر. اور حضور فرماتے ہیں، سارے تو میں نے دم میں کمل با دم بنا، جو توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے. رویا کرتے اور دیا عشق کی بات بڑے کیونکہ شیروں میں دیکھو نا، اگر ہمیں شیر سناؤں آپ کو پتا چلے اللہ کی بار گاہ میں انتظار کر، مجھ سے تو یہ شیر پڑا ہی نہیں. کیا
کہتے، تو غمی اب ہر تو عالم من فقیر، اور روز محشر عذر ہائے من تجھ.
بولا تو غنی یا گھر دو عالم، دونوں جہان میں بے پرواہ بے نیاز ہے، میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں.
جو کچھ چیزیں ہو گیا تو ہو گیا.
اب میری معذرت قبول,
اب میری توبہ قبول کر لے, میری معذرت کو قبول کر لے,
اور قیامت کے دن میرا کچا چٹھا کھول کر, میرا آدھار نامہ کھول کر مجھے لوگوں کے سامنے شرم خال ہے. اتنی جو ایک بات کہہ رہے ہیں وہ بڑی پیاری ہے. تو بڑی نیاز ہر کو آنا, تو دو جہان میں بے پرواہ ہے, بے نیاز ہے. اس کا پتہ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر تو مجھے عذاب میں مبتلا کر دے, مجھے رسوا کر دے, لوگوں کے سامنے شریف کر دے, تو تجھے کیا ملے گا؟ تیرا کیا فائدہ ہوگا؟ تیرا کچھ فائدہ نہیں. اور اگر تو مجھے بخش دے, میری توبہ قبول کر لے, میری معذرت قبول کر لے, تو تیرا مجھے کیا, تیرا بھی نکل. اگر تیرا کوئی نقصان ہوتا ہو یا تیرا کوئی فائدہ ہوتا ہو, ریٹرن اگر مجھے عذاب کرنے میں, مجھے رسوا کرنے میں تیرا کوئی فائدہ ہے تو کر, تو دے دیا. اور اگر مجھے بخشنے میں, میری معذرت قبول کرنے میں تیرا کوئی نقصان ہے تو نہ کر, تو بے نیاز ہے, تیرا نہ کوئی فائدہ نہ کوئی نقصان ہے. اور میں فقیر محتاج ہو کے تیری بارگاہ میں انتظار کر رہا ہوں کہ میری معذرت قبول کر لے, پیچھے تو ہو گیا تو افواہ میرا مان نامہ میں کھولنا. آگے کیا کہتے ہیں؟
ہاں ہاں
گاہے مصطفیٰ جہاں پہ بڑا. اگر تو نے میرا آمال نامہ ضروری کھول دے, اتنی بات تو مان لے, کملی والے کے سامنے نہ کھولا,
حضور کے سامنے مجھے گرفتار نہ کرنا, بڑا الگ دکھا کے
کڑھائی میں جو مرضی میرے ساتھ ہے, مگر میرے محبوب کے سامنے, میرے مصطفیٰ کے سامنے مجھے طرف. کیا مطلب؟ اس کا پتا کیا مطلب؟ لوڑا کر تو ان کے سامنے میرا نام نہ کھولے گا, ان کو تکلیف ہوگی,
ان کو تکلیف ہوگی, ان کو تکلیف نہ پہنچا, مجھے الگ بٹھا کے تنہائی میں جو چاہے کر لے, سزا دے لے, لیکن میرا آمال نامہ کملی والے کے سامنے کھول کے کملی والے کو تکلیف.
ایسی باتیں سب کے ذہن میں نہیں آتی, گرم ہو جاتا ہے سب. آشکتے ہو ایک حاجی صاحب حج کر کے آئے, پاکستان بننے سے پہلے کی بات, انہوں نے مدینہ منورہ سے چپل خریدے, چپل ادھر ہندوستان میں ایسے چپل نہیں ملتے تھے, چپل پہن کر آئے ہیں تو چپل اتار کر بیٹھ گئے. ڈاکٹر اقبال کی نظر پڑی چپل پر, کہنے لگے چپل بڑے خوبصورت ہے, یہ آپ نے کہاں سے لیے؟ انہوں نے کہہ دیا حضرت میں مدینہ منورہ سے خریدے.
یہ سننا تھا, جلدی سے اٹھ کر ان چپلوں کو اٹھا کر سر پر رکھ لیا, کہا حاجی صاحب مدینہ شریف کا چپل آپ نے پیروں میں پہن رکھے ہیں, یہ تو سر پر رکھنے کے قابل
تھا. یہ محبت کی حدود ہے, یہ اس اور قرآن کا کر کے دیکھو, قرآن ایسا ہے کہ قوم میں روح پھوٹ جان ڈال دی, اسی بات سے ان کو شاعر مسلم مفکر اسلام کا نظر. میاں یہ تو دیوانے لوگ ہیں, یہ عاشق لوگ ہیں. حضور کے ساتھ تو عشق تھا نا, جو عشق رنگ لایا اور آخر عمر میں بالکل توبہ کر, حضور کے ساتھ بڑا عشق, حضور کی بارگاہ میں اب تک ہے تو سب روتی رہے تب ہاں پکڑنا منزل مارا تو چٹ دے کیا رسول اللہ آپ نے کہا ہے کہ میں جاؤں تو ہم کہاں جاتی ہے, بس ہمارا کہا تھا سب کچھ تو آپ ہی
تو آپ اتنے سوچ رہا ہوں, ورنہ ہماری منزل تو آپ نہ آ کے چلا
ہے. تو بات سورج یہ بھی جملے بات آ گئی ہمارے خاندان نے کرنے آپ نے فرما دیا, کہاں سے یہ کہاں نکل کیا کہہ رہا ڈاکٹر پاس فرماتے ہیں نکاح ہے اس کو متی میں وہی اول وہی آخر, نکاح ہے اس کو متی میں وہی اول وہی آخر, وہی پورا وہی پورتا وہی یاسی وہی پا
اول بھی آپ ہدایت لے کر آئے آتی بن کر آئے. یہ لوگ کہتے ہیں اگر ہدایت دے سکتے تھے فلانے کو کیوں نہیں مسلمان کیا, فلانے کو کیوں نہیں کیا.
اشارہ کا نام کرتا ہوں آج عجیب قسم کا آواز ہو, میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میرا ہوش ٹھکانے نہیں آیا, بہت زیادہ تھکا ہوا مجھے ہوش نہیں آیا, تو آج عجیب قسم کی باتیں ہو رہی بے ہوشی کی. سنو غور کے ساتھ,
یہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام السلام اگر ہاتھی سے ہدایت دے سکتے تھے تو ابو جہل کو کیوں نہیں مسلمان کیا؟
پہلے بھی بارے پر میں نے اس کو جان, اب اشارہ کرنا سر انسانی جواب یاد رکھو, مختصر طور پر تحقیقی بھی کرو. جو لوگ کہتے ہیں نا حضور ہدایت نہیں دے سکتے, ابو جہل کو نہیں مسلمان کر سکے, ابو راہب کو نہیں کر سکتے, ان سے صرف اتنا کہو कि चलो हुजूर हिदायत दे सकते थे या नहीं दे सकते थे, इसको तो अभी दो चार मिनट के लिए एक तरफ ये बताओ अल्लाह हिदायत दे सकता था या नहीं। यकीनन कहेंगे कि अल्लाह हिदायत दे सकता, तो सिर्फ इतना पूछो कि फिर अल्लाह ने क्यों नहीं किया? जब हुजूर ने हिदायत नहीं की तो अल्लाह अबू जहल को हिदायत दे,
अल्लाह अबू जहल को हिदायत दे देता, अल्लाह ताला को हिदायत दे सकता था, अल्लाह ने क्यों नहीं हिदायत दी?
अगर समझदार होंगे तो उसका एक जवाब दे, क्या जवाब ये देंगे कि अल्लाह ने हिदायत इसलिए नहीं दी कि अल्लाह ने चाहा नहीं,
क्योंकि अल्लाह फरमाता है सल्लल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरातिल मुस्तकीम,
अल्लाह हिदायत देता है सीधे रास्ते की जिसको चाहे, जिसको चाहे। तो ये क्या कहेंगे कि अल्लाह ने अबू जहल को इसलिए हिदायत नहीं दी कि अल्लाह ने चाहा नहीं, तो यही हमारा जवाब है कि जिसको अल्लाह ने नहीं चाहा उसको मुस्तफा ने नहीं
चाहा। अरे हुजूर हिदायत देते हैं मगर देते उसको है जिसको अल्लाह,
हुजूर अल्लाह के नाफैस है मुती है, कोई अल्लाह पर हाकिम तो नहीं है। अगर अल्लाह फरमाए महबूब मैंने अबू जहल को हिदायत नहीं देनी तो सरकार क्या कहेंगे कि यार अल्लाह मैंने जरूर देनी, अल्लाह की मुहालत करेंगे कहेंगे मामला अगर तुम नहीं देना चाहता करेंगे।
अल्लाह फरमाता है महबूब अबू जहल को हिदायत नहीं देनी, अबू जहल को हिदायत नहीं देनी,
हिदायत तो जरूर देते मगर देते किसको है किसको अल्लाह, जिसको अल्लाह
खालिक हिदायत अल्लाह है तो ये हिदायत दूर है, हुजूर की बारगाह से उसको हिदायत मिलती है जिसके वास्ते अल्लाह ने हिदायत खल्क की है, अल्लाह ने खल्क नहीं की मुस्तफा है हसार है।
तो बड़े मजे की बात है, हुजूर के मुतल्लिक तो ये कहते हैं कि हुजूर हिदायत नहीं दे सकते थे, तो इनसे पूछो कि तुम हजारों मीलों का सफर किस मर्ज के वास्ते करते हो? तुम जो सफर करके अफ्रीका से पाकिस्तान और पाकिस्तान से अफ्रीका आते हो क्यों? कहते हैं लोगों को हिदायत देने के बाद
है, वो पकड़े आपको हाथी समझती है कि हम लोगों को हिदायत देने के बाद से सफर करती है, तुम भी हिदायत दे सकती हो रसूल अल्लाह भी दे सकते हो। नबी करीम अलैहिस्सलाम हिदायत लेकर आए, बिन हुदार बती मिल हक, हिदायत देकर आए हाथी बनकर आए सच्चा दीन लेकर,
हिदायत हुजूर को कुछ लेकर आए वो सरासर हिदायत, हुजूर जो दीन लेकर आए वो सच्चा दीन, सच्चा दीन। सुनो सुनो वहां मैं एक बात करूं, परे लिखे हजरात इससे लुत्फ अंदोज हो, दीन के कई माने, एक माना दीन का कुरान से पेश कर, क्योंकि कुरान भी अपने बात से की तफसीर है और कुरान की तफसीर जो खुद कुरान से की जाए वो सबसे बेहतर हो।
कुरान पाक में अल्लाह ताला ने दीन के माने फरमाए, कमई जब तारे वैरन इस्लाम ने दीनन वरन युक पदा में हो वहो वफिल आखिरत मिनल खासरीन,
जो इस्लाम के कानून
और इस्लाम के आईन के सिवा किसी और कानून और आईन को चाहेगा
वो दुनिया में कामयाब नहीं हो, दुनिया में वो कानून उससे कबूल नहीं किया जाएगा, यदि कामयाबी लोगों की फितरत उसको कबूल नहीं करे और आखिरत में घाटा पाने वाले लोगों में से हो। याद रखो इस्लाम धीरे फितरत, इस्लाम का कानून सच्चा था। मैं कराची में रेलगाड़ी में सफर करके पंजाब जा रहा हूँ, सेकंड क्लास में सीट रिजर्व, मेरे सामने जो सीट थी उस सीट पर एक बड़े बड़े लिखे साइंस तो बड़े अंग्रेजी काम साइंस काम, तो जब गाड़ी कराची से चली वो अपनी जगह हैरान, मैं अपनी जगह हैरान, वो इस बात से हैरान थे कि ये मेरे सामने मौलवी है तो सफर कैसे गुजरे, मैं इस बात से हैरान था कि ये ग्रेजुएट साइंस है अंग्रेजी काम है, मैं एक मुंडक का एक आदमी जिनसे मुख्तलिफ है, बोला तो हम किन सुबह हम किस परवाह, लेकिन क्या करते आप इतना लंबा सफर 20-22 घंटे का सफर था बगैर बातचीत किए तो फिर काम चल नहीं सकते। उन्होंने जुबान खोल ली मुझे शर्माने लगे, मौलवी साहब आप अपना तारुफ कराए, मैंने कहा साहब तारुफ का क्या है, बंदे का नाम है मोहम्मद शफी उकाड़ भी दोस्त से है।
ओ अच्छा आप हैं आपके मुतल्लिक कमजोर अखबार में पढ़ते रहते, अच्छा अच्छा मुख्तसर के बातचीत शुरू,
कहने लगे मौलवी साहब आप लोग इतने बात करते हैं बुराई क्यों नहीं खत्म हो, लोग इतनी शराबें पीते हैं बुराइयां करते हैं। मैंने कहा साहब जब बुराई खत्म नहीं हो सकती जब तक हुकूमत तआवुन न करे, कहने लगे कहते मैंने कहा देखिए हुकूमत अगर किसी शख्स को शराब देखने का लाइसेंस दे और वो शराब की दुकान से इस्लाम में शराब हराम, शराब बेचने के लिए दुकान किराए पर देना, उसकी दुकान पर काम करना,
بنانا بھیجنا اٹھانا کتنے بھی ساتھ تعاون کرنے والے سب کو نکاح اور سب پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ کی لعنت ہے.
تو میں نے اس کو کہا کہ کسی کو حکومت کی طرف سے شرط مل جائے شراب کی دکان پر, مولوی دو چار آدمی ساتھ لے کر اس کی دکان پر چلا جائے اور وہاں جا کر بات کرنا شروع کر دیں کہ شراب پینا بھی آرام سے آپ کا بیچنا بھی آرام. وہ دکان والا پولیس کو ٹیلی فون کر دے گا کہ ایک مولوی آ گیا, اس نے آ کے ہنگامہ شروع کر دیا. سچے امن کا آدیش ہے جلدی پولیس آ جائے. دکان والا تھانے دار کو پولیس انسپیکٹر کو لائسنس دکھائے گا کہ یہ مجھے حکومت نے لائسنس دیا ہے, میں نے قانونی طور پر دکان کھولی. پولیس انسپیکٹر مولوی صاحب سے پوچھے گا جناب آپ کے پاس بھی یہاں آ کر بات کرنے کا کوئی لائسنس ہے؟ مولوی صاحب کہیں گے نہیں تو پکڑ کر اندر کریں. مولوی صاحب اندر آ گئے شراب کی دکان کھلی گئی, میں کہا برائی کیسے کر دو. مولوی کا کام ہے زبان سے کہنا لیکن برائی کو روکنا, مجرم کو اس کے جرم کی سزا دینا یہ حکومت کا. مولوی ہے اس پر کہ بتا سکتا ہے بس سارے کو بس سارے کاٹو سب پر اگائے دے گا ہوگا. چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ان کا ہاتھ کاٹ دو, یہ بتانا مولوی کا کام ہے ہاتھ کاٹنا حکومت کا. یہاں سے میں نے بات کر کہنے لگا مولوی صاحب بات یہ ہے اصل میں آپ لوگ جو ہیں وہ لکیر کے سفیر بنے ہوئے غور نہیں کرتے. وہ مجھے کہتے یہ قانون جب اترا تھا تب اللہ نے آیتیں اتاری تھی لوگ ان پڑھ جاہل حیوان صفت جنگلوں میں رہنے والے, تو جیسے حیوان کو ہانکنے کے لیے ڈنڈا دیں گے اللہ نے قانون بھی سخت اتارے. اب دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے تو بہت زیادہ مہذب اور متوسل ہو گئے ہیں, ارتقاء کی منزلیں طے کر گئی ہیں. اب یہ قانون نہیں چل سکتے. یہ تو اس زمانے کے لوگوں کے لیے تھے جن کو علم نہیں تھا, جو حیوان صفت تھے ویسی قسم کے لوگ تھے تو ان کو سیدھا کرنے کے لیے ڈنڈے کی ضرورت تھی. آج کل دنیا ترقی کر گئی ہے, آج کل ایسی سب سے سدھارے نہیں ہونی کا. میں حیران ہو گیا, میں کہا صاحب بات یہ ہے ویسے تو آپ بڑے بڑے لکھے ہیں مگر آپ کی بات پر میں تعجب کر رہا ہوں کہ آپ نے بڑی جاہلانہ قسم کی بات کی ہے. بڑے ذرا اندر اندر گھبرائے کیونکہ بڑے لکھے آدمی کو ایسا کہہ دیا جائے. کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا یہ بتائیے کہ ایک جاہل آدمی حیوان صفت آدمی جرم کرے اور ایک پڑھا لکھا سمجھدار جو جرم کے انجام کو سمجھتا ہے وہ جرم کرے تو دونوں میں زیادہ سزا کا مستحق کون؟ ایک تو بےچارا جاہل ہے جانتا ہی نہیں, حیوان صفت آدمی ہے جنگلی آدمی ہے وہ جرم کرتا ہے, اور ایک پڑھا لکھا سمجھدار ہو کے جانتا ہے کہ اس جرم کا انجام کیا ہوگا, معاشرے پر کتنا برا اثر پڑے گا, وہ جرم کرے دونوں میں زیادہ سزا کا مستحق کون؟ ایک بے سمجھ بچہ ایسی حرکت کرتا ہے اور ایک پڑھا لکھا ایسی حرکت کرتا ہے, آپ کے نزدیک دونوں میں سے زیادہ سزا کا مستحق کون ہے؟ کیونکہ پڑھا لکھے تھے نا مسکرانے میں, یعنی مولوی صاحب آپ نے سوٹ پکڑا لیں گے. میں نے کہا جی پکڑنا کیا ہے, آپ حضرات غور نہیں کرتے, آپ ہمیں کہتے ہیں ہم غور نہیں کرتے, ہم لکیر کے فقیر. جب جاہلوں کے واسطے حیران صفت آدمیوں کے واسطے یہ قانون ہے تو جو پڑھے لکھے سمجھتا اور جی شعور ہے ان کے لیے تو اس سے بھی زیادہ سخت قانون ہونا چاہیے. اور میں نے کہا یاد رکھیے یہ قانون بنانے والا اللہ ہے جو خالق کے فطرت ہے جس کو اول و آخر ہر شے کا ہے. تو مان گئے, کہنے لگے بالکل. میں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ نے ہاتھ کاٹنے کا حکم کیوں. آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ظلم ہے یا بڑی سختی ہے؟ نہیں, آپ نے غور نہیں, غور کرو کسی شخص کے ہاتھ کی انگلی کو ہے ساری لگ جائے کہ وہ بیماری انگلی کو کھا رہے, ڈاکٹر علاج کرتا ہے ٹھیک نہیں ہو, آخر ڈاکٹر کہتا ہے صاحب آپ کی یہ انگلی کاٹنی پڑے, اگر انگلی کاٹ دیں گے تو باقی ہاتھ بچ جائے, ورنہ اندیشہ ہے کہ یہ بیماری آگے بڑھ کر پورے ہاتھ کو اپنی لپیٹ میں ڈالے. تو ڈاکٹر آپ کو یہ مشورہ دیتا ہے, آپ ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ انگلی کاٹ دیجیے تاکہ باقی میرا ہاتھ بچ جائے, تو ڈاکٹر انگلی کاٹتا ہے. بتائیے وہ آپ پر مہربانی کر رہا ہے یا ظلم کر رہا ہے؟ بنا ہے تو انگلی کاٹ رہا ہے لیکن باقی مہربانی کر, پورے ہاتھ میں بیماری ہے بتا. اسی طرح یہ پوری قوم جو ہے یہ ایک قسم کی بانی اور افراد آزاد کی بانی جیسے انگلی, تو اگر کوئی قوم کا خط برا ہو جائے برائی کرے جگہ کرے ایسی بدکاری کرتا ہے اندیشہ ہے کہ اس کی ذات سے آگے کر کر یہ برائی پوری قوم میں نہ پھیل جائے, پوری قوم بدکاری کا شکار نہ ہو جائے. تو جس طرح ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ اس انگلی کو کاٹ دو اس کی وجہ سے سارا ہاتھ خراب ہونے کا اندیشہ ہے, اللہ بھی فرماتا ہے اس شخص کو سنسار کر دو جس کی وجہ سے پوری قوم کے جانی ہونے کا اندیشہ ہے. اللہ کو بتا اس ہاتھ کو کاٹ دو جس ہاتھ نے چوری کی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری قوم کے ہاتھ چوری کرنے لگ جائے. پر ظاہر کہ سخت نظر آتی ہے سزا لیکن باطن پوری قوم پر اللہ کی مہربانی ہے. کیسے آمد ہو رہی ہے؟ دونوں پر رحمت ہو رہی ہے. دیکھو اگر کسی نے چوری کی دنیا میں اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو تو وہ آخرت کی سزا سے بچ گیا, آخرت کے معاہدے سے وہ بھی بچ گیا اور دوسروں کو چوری سے بچانے کا سبب بن گیا, دوسروں کے راستے سبب بن گیا. جہاں بھی جائے گا لوگ پوچھیں گے جناب یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہوا, کہے گا میں نے چوری کی تھی, تو شریعت کے قانون کے مطابق میرا ہاتھ تھا. جتنے لوگ دیکھے سنیں گے سب کاموں کو ہاتھ لگائیں گے بھی چوری نہیں جائے,
خود بھی بچ گیا قوم کو بھی بچا گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی مہربانی ہے. ہم لوگ جو سمجھ نہیں رکھتے وہ اعتراض کرتی ہے کہ ہماری نادانی ہے. اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بے شمار حکمتیں ہیں.
کیا کہہ رہا حضور, ہدایت اور سچا دین لے, کیا لے کر آئے,
سچا دین, سچا آئی,
سچا قانون. جس حوالے میں یہ سچا قانون لائے تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے, بچے اپنے ہاتھوں پر گولیوں میں
سونا چاندی روپے ڈال کے فرار میں سے گزر جاتے تھے, یہاں اٹھا کے نہیں دیکھتا.
جہاں کسی کی چیز گر جاتی تھی صحیح سمجھے وہ یہ سچا نہیں تھا, ورنہ سزا ملے. تو میں کیا کہنا چاہتا ہوں, دنیا میں اگر امن و سلامتی قائم ہو سکتی ہے, برائیاں ختم ہو سکتی ہے, سب کی شان دار عزت آبروں کی حفاظت ہو سکتی ہے, تو قسم خدا کی اسلام کے قانون سے ہو.
اسلام کا ایک قانون ہے جس نے دنیا میں آ کر امن و سلامتی کا سبب دیا, سب نے تباہی کے سامان کیے, آبادی کا سامان کیا ہے تو ایک مصطفیٰ نے دیا
صلی اللہ علیہ والہ وسلم. حضور ہدایت اور سچا دین لے کر
کیوں آئے, لیکن میرا ہوں دین کل لے,
تاکہ اس سچے دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کر دیا. یعنی اسلام کے قانون کو دنیا کے تمام قوانین پر غالب کر دیا جائے, کیونکہ اسلام کا قانون فطرت کا قانون سچا قانون,
اسی قانون نے لوگوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت ہے.
تو حضور ہدایت لے کر آئے, ہاتھی بن کر
سچا قانون لے کر آئے, اس لیے کہ اس سچے قانون کو غالب کرے.
تو میرے دوست بزرگوں ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کے قوانین اور دنیا کو بتائیں کہ یہ ہے اسلام کا سچا قانون. اگر صحیح معنوں میں امن و سلامتی قائم کرنا چاہتے ہو تو سوائے اس قانون کے نفاذ کے امن و سلامتی قائم نہیں ہو سکتی, کیونکہ امن و سلامتی کا سبق دیا ہے تو سرکار دو عالم علیہ السلام والسلام نے دیا ہے. میں نے مختصر طور پر آیت کا ترجمہ اور مختصر طور پر اس کی تشریح کی ہے, وقت بہت زیادہ ہو گیا, میں ان الفاظ پر گفتگو ختم کر رہا ہوں.
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.